اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت اور دین حق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، آپ نے اپنی وفات سے پہلے وہ تمام چیزیں لوگوں تک پہنچا دیں، اور آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا حج میں، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر گواہی دی اور انہوں نے کہا کہ جو دین اللہ کا تھا آپ نے ہم تک پہنچا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اللہ کو اس بات پر گواہ بنایا کہ جو ذمہ داری اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی تھی وہ چیز انہوں نے لوگوں تک پہنچا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا کے مختلف کوشوں اور حصوں میں پہنچے اور جتنی فتوحات ہوتی چلی گئیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دین کو اور صحیح تعلیم کو وہاں پہنچایا. اور جب احادیث کثرت سے روایت ہونے لگیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے احادیث کے متعلق لوگوں کو یہ باور کرایا اور یقین دلایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے اور یہ دین ہے اور بالکل اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے، اور لوگوں نے اس بات کو مان لیا اور انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دنیا میں اپنی عاقبت بنانے کا بہت بڑا اور خوش نصیبی کا موقع اللہ نے دیا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین اعظام رحمہم اللہ حدیث کی نشر و اشاعت میں لگ گئے. اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر جو تبدیلیاں خلافت میں واقع ہو رہی تھیں، یہ سب حالات جب رونما ہوئے تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، اور اس بات کا مسئلہ اٹھا کہ کبائر اور کبیرہ گناہ کیا ایمان کو ختم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث تھیں جن میں یہ آیا تھا کہ فلاں کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ مومن نہیں ہے، اور جو آدمی یہ گناہ کرے وہ مومن نہیں، جو یہ گناہ کرے وہ مومن نہیں، اور دوسری طرف یہ آیا تھا کہ اللہ تعالی جو بھی ایمان پہ مر گیا اسے جنت میں بھیجے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں جائے گا. تو یہ چیزیں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے سامنے آئیں تو اب لوگوں نے اس بات کو پوچھنا شروع کیا کہ جناب، ایک طرف تو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب یہ جنت میں داخلے سے مانے ہے، اور دوسری طرف ایمان پر موت آ جائے تو اس پر جنت میں چلے جائیں گے، آپ بتائیے یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تو اس میں ایک واضح طور پر فتویٰ دینا تھا، واضح طور پر عقیدہ رکھنا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صاف یہ مسئلہ بتا دیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، وہ فاسق ہو جاتا ہے. اور یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ اور یہ کہ مرتکب کبائر کو کیا کہا جائے گا، یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ امت میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا جو کبیرہ کے مرتکب افراد کو کافر قرار دیتا تھا، اور ان میں سر فہرست یہ خوارج تھے، یہ لڑکے تھے جنہوں نے نیا نیا دین پڑھا تھا، اور یہ ہر کبیرہ گناہ کے مرتکب انسان کو کافر قرار دینے پر تلے ہوئے تھے. اور دوسری طرف حال یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جب آپس کی لڑائیاں اور یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو اس کے بعد کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے لمبے اسفار کیے، دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے، اور اب جب مدینہ منورہ آئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حالات اور واقعات کچھ کے کچھ ہو چکے تھے، تو ان اللہ کے بندوں نے ان ساری چیزوں سے الگ تھلگ رہنا پسند کر لیا، اور یہ اللہ کے بندے ایک طرف عبادت میں مصروف ہو گئے، پھر ان میں وہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو گئے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کی طرف میں کسی طرف نہیں گئے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کنارہ کش ہو گئے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کنارہ کش ہو گئے تھے، اگرچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اس بات کا افسوس رہا کہ انہوں نے کیوں نہیں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا. حضرت عمران رضی اللہ عنہ الگ ہو گئے, ابو بکرہ رضی اللہ عنہ الگ ہو گئے. تو یہ پہلا طبقہ تھا جنہوں نے اپنے آپ کو سارے ان سیاسی جمیلوں سے الگ کر لیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے. اور سب سے پہلے انہیں کہا گیا کہ یہ لوگ معتزلہ ہیں. معتزلہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہٹ گئے, ہم سے الگ ہو گئے. قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان میں کہ جب انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کے علاوہ باقی بتوں کی پرستش جو لوگ کرتے تھے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور ان سے الگ ہو گئے, تو پھر ہم نے ان پر یہ مہربانیاں کی. تو اعتزال یعنی لوگوں کو چھوڑ دینا اور ایک طرف ہو جانا, یہ سب سے پہلا طبقہ جو تھا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا. اور دوسرا طبقہ اس کے بعد اس وقت اٹھا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اب یہ دوسرا طبقہ آیا اور ان لوگوں نے بھی, بلکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی یہ لوگ ایک طرف کو ہو گئے اور انہوں نے خالصتاً علمی اور رفاعی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور لوگوں میں عام لوگوں سے ایک طرف ہو کے اللہ کی عبادت بھی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے, علمی مباحث میں مصروف رہتے تھے. آگے چل کے پھر ان کا بیان آتا ہے یہ دوسرے معتزلہ کا طبقہ تھا, یعنی وہ لوگ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عبادت کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے الگ ہو گئے. اور یہ جو طبقہ تھا جن لوگوں نے کہا خارجیوں نے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے, ٹھیک ان کی زد میں ایک اور فرقہ اٹھا اور وہ فرقہ جو تھا وہ مرجیہ تھا. اور مرجیہ والے جو تھے یہ وہ فرقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ عمل کو مؤخر کرو, اور انہوں نے عمل کو پیچھے ڈال دیا اور انہوں نے کہا کہ ایمان صرف اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی تصدیق کر دی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی جائے, باقی اس کے بعد تم جو کچھ مرضی کرتے رہو, تمہارے ایمان پہ کوئی زد نہیں پڑتی. اور اسی طرح ان کے برعکس دوسری طرف وہ کہتے تھے کہ جو کافر ہے وہ جتنی مرضی نیکی کے اعمال کرے کافر کو نیکی کا کچھ فائدہ نہیں اور مومن کو ایمان کی وجہ سے گناہ کا کچھ نقصان نہیں. ایک طرف ایمان ایک طرف کفر, ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ انسان کو نقصان نہیں دیتا اور دوسری طرف کفر کے ہوتے ہوئے کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہ مرجیہ کا فرقہ اتنا بڑا کہ انہوں نے اپنے ہزاروں پیروکار پیدا کر لیے اور بڑھ بڑھ کے یہ بات کرنے لگے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور زبان سے کفر کا اعلان کرنا, بتوں کی پرستش کرنا, یہودیت اور عیسائیت کے عقیدے کا کوئی اقرار کرے اور کوئی آدمی ظاہر میں دن میں کھڑا ہو کے کسی صلیب کی پرستش اور عبادت کرے تو بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ مومن ہے, ہم کسی شخص کو کافر قرار نہیں دے سکتے. ایک شخص دار الاسلام میں رہتا ہے, اللہ کے دین کے صحیح عقیدے اس تک پہنچے ہیں, اس کے باوجود وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتا ہے, حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کی خدائی میں شریک ٹھہراتا ہے, اس حالت میں وہ مر جائے تو اگر وہ دل سے اللہ پر ایمان لا چکا ہے تو اس کا یہ ایمان اس کو قطعی جنتی ہونے سے نہیں روک سکتا, یہ جنتی ہے. ہم اس انسان کو غافل نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس شخص کے دل میں ایمان ہے, اگرچہ یہ ظاہر میں جیسے بھی عمل کرے. یہ ایسا نظریہ تھا جس کی وجہ سے اس زمانے کے عیاش اور اس زمانے کے عباسیت پسند لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور اب تک یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جتنے بھی کبیرہ گناہ کر کے آتے ہیں, بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں حکمران اور ان کے پیروکار, تو جب یہ مذہبی حلقوں میں جاتے ہیں تو انہیں جاہل اور ایسے ان پڑھ علماء اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ جناب کوئی نہیں, اس سے آپ توبہ کر لیں گے, معافی ہو جائے گی اور آپ کا ایمان محفوظ ہے, ایمان خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو توبہ کی بھی توفیق مل جائے گی. ان میں قدرے وہ بہتر ہیں جو توبہ تلقین تو کرتے ہیں مگر ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کا اتنا خوف بھی نہیں, اور ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال کی زد ایمان پر نہیں پڑے گی. حتیٰ کہ یہ مرجیہ بڑھتے چلے گئے، انہوں نے کہا یہاں تک کتنا عقیدہ ظاہر کیا کہ وہ کہتے تھے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سور کا کھانا حرام قرار دیا ہے، لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ جو میرے سامنے جانور ہے، یہ بکری ہے، دمبا ہے، سور ہے، یہ مجھے نہیں پتا، تو میں اسے کھا جاؤں تو میں بالکل درست کھا رہا ہوں. تو وہ سور کھا رہا ہے لیکن اس کو کہتا ہے کہ یہ میرے سامنے جو ہے مجھے نہیں پتا یہ سور ہے کہ بکری ہے، اب گوشت بھی کھائے چلے جا رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں مومن بھی ہوں. اسی طرح وہ کہتے تھے کہ اللہ نے بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے لیکن مجھے نہیں پتا کعبۃ اللہ کہاں واقع ہے، ممکن ہے ہندوستان میں ہو، ممکن ہے مکہ مکرمہ میں ہو، کہیں بھی ہو، بہرحال اللہ نے حج فرض کیا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں جب فقہا تک پہنچی تو اسی لیے فقہا کے ہاں جب ایمان کا باب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس کا اقرار کرے کہ وہ بیت اللہ جو ہے وہ ہندوستان میں ہے یا وہ مکہ مکرمہ میں ہے مجھے نہیں معلوم، تو یہ کہنے میں وہ کفر کی بات کرتا ہے، کیونکہ یقینی طور پر اللہ نے جس گھر کے طواف کا حکم دیا ہے اور بیت اللہ وہ مکہ مکرمہ میں ہے. تو یہ مرجیہ اتنا بڑھتے چلے گئے اور انہوں نے علی الاطلاق ایمان اور دل میں ایمان رکھنا اس کو ایمان قرار دیا اور اعمال کو سرے سے اس فہرست سے نکال دیا، حتیٰ کہ کوئی شخص زبان سے کفر کا اقرار کرے تو بھی یہ اسے مومن ہی کہتے تھے. اور یہ وہ ظلم تھا جو اس زمانے میں ہوا تھا. انہی کے بالکل قریب قریب ایک اور گروہ تھا جو کہتے تھے اس میں شبہ نہیں ہے کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنے کا اور زبان سے اقرار کرنے کا. ہم اب تک ایمان کی تعریف یہی کرتے ہیں، اقرارم بالقلب، زبان سے تصدیقم بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، و اقرارم باللسان، اور زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ایمان ہے. محدثین کی، فقہا کی ایک بہت بڑی جماعت اس بات کی قائل تھی. تو مرجیہ میں اور ان میں بڑا واضح فرق تھا، اس فرق کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کہتے تھے کوئی عمل نقصان نہیں دیتا اور تمہارے دل کا ایمان کافی ہے. محدثین اور فقہا کہتے تھے کہ زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق یہ کافی ہے نجات کے لیے، لیکن عمل جو ہے اس کو بھی ہم ضروری قرار دیتے ہیں اگرچہ وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایمان کی وجہ سے اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو اسے نقصان ہی نہیں، حج نہ کرے تو بھی نقصان نہیں، حتیٰ کہ اللہ نے جن گناہوں کے بارے میں منع فرمایا وہ کرے تو اس کا کوئی نقصان ہی نہیں، یقیناً اس کا نقصان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ شخص یہ حرکت کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سر پہ آ جاتا ہے، دل سے نکل جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا زانی آدمی جب زنا کرتا ہے معاذ اللہ تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. محدثین اور فقہا کہتے تھے کہ یہ ایمان جو دل سے نکل گیا یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ان کی یقیناً ایمان پر فرق پڑے گا، اور اس انسان کا ایمان جو عقیدہ ہے اس کا عملی زندگی میں مؤثر نہیں ہو سکا، یہ گناہ گار ہو جائے گا. جبکہ مرجیہ یہ کہتے تھے کہ اس انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر دل سے تصدیق کرتا ہے. یہ بہت بڑا فرق تھا، بظاہر باریک فرق ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑا فرق تھا. تو مرجیہ ان کا معاملہ اور تھا اور محدثین اور فقہا ان کا معاملہ اور تھا. یہ لوگ جو زبان سے اقرار کو اور دل سے تصدیق کو ایمان کہتے تھے ان میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل تھے، اور یہ یقیناً اس گمراہ فرقے مرجیہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے حسن بن محمد بن علی، یہ مشہور تابعی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہم، طلق بن حبیب، عمر بن مرہ، محارب بن دسار، مشہور محدث، اور تو اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وراثت جن کے حصے میں آئی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی گدی کوفہ میں چند واسطوں سے جن کے مقدر میں آئی، حماد بن نبی سلیمان رحمت اللہ علیہ مجمعین، یہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار یہ ایمان ہے اور انسان کو اچھے اعمال کرنے چاہیے. اور وہ کہتے تھے یہ جو تصدیق ہے یہ نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے، یہ ایک مسئلہ تھا ان میں. اور مرجیہ اس سے بالکل مختلف کہتے تھے، تو ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے. تو مرجیہ جو یہ کہتے تھے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا اور کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی نفع نہیں دیتی، یہ محدثین اور فقہا نے ان کی تردید کی. اس کے باوجود ان حضرات کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ لوگوں نے ان لوگوں کو، یعنی حسن بن محمد بن علی اور سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ اور حماد بن نبی سلیمان رحمت اللہ علیہ وغیرہ، ان حضرات کے کچھ لوگوں کو انہوں نے مرجعہ کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ وہ ظلم ہے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ بھی ہوا. اور لکھنے والوں نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مرجعہ میں سے تھے. ایک تو یہ بات ہے کہ کسی انسان کی کتاب میں تحریف ہو گئی ہو یا اس انسان کو اس بات کا علم نہ پہنچا ہو اور انہوں نے غلطی سے لکھ دیا ہو، یا یہ کہ مرجعہ کے دو فرقے قرار دیے گئے. ایک فرقہ جو تھا وہ اہل سنت میں سے تھا، اہل سنت کا مطلب یہی حضرات جن کے نام ہم نے لیے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حماد بن ابو سلیمان اور سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ. یہ تینوں حضرات ایسے ہیں، یہ تینوں فرقے ایسے ہیں جن کی کتابوں میں تحریف ہو گئی یا جنہوں نے لا علمی کی بنیاد پہ لکھ دیا، یا یہ کہ انہوں نے کہا یہ مرجعہ اہل سنت ہیں، یعنی یہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، اور ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا، لیکن اعمال کی وجہ سے ایمان کی کیفیات پر فرق پڑتا ہے. بعض حضرات نے اسے کہا یہ مرجعہ ہیں لیکن اہل سنت میں سے ہیں. ان تینوں سے تو کچھ نہیں، ان تینوں حضرات نے خواہ ان کی کتابوں میں گڑبڑ ہو گئی اور خواہ انہوں نے اپنی لا علمی سے لکھا، اور خواہ وہ مرجعہ اہل سنت کے قائل تھے، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحیح باتوں پر اجر دے گا. اور نہ ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا حنفیہ کی یہ دشمن تھے، لیکن جنہوں نے جان بوجھ کے حنفیہ کو مرجعہ کے کھاتے میں ڈالا اور انہیں پتا تھا سارے حقائق کا، یقیناً اللہ ان سے پوچھے گا قیامت میں اور خدا کے یہاں عدل ہو جائے گا. احناف پر یہ ظلم ہوا. اور جو تین گروہ ہم نے گنے ہیں کہ جن کی کتابوں میں تحریف ہو گئی یا انہیں علم نہیں تھا یا انہوں نے مرجعہ اہل سنت قرار دیا، ان میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. ایک شاید حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام کافی ہوگا کہ انہوں نے بھی احناف کو مرجعہ میں شمار کیا ہے، لیکن اب یا تو ان کی کتاب میں تحریف ہوئی ہے، یہ کہنا تو ذرا دشوار ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو علم نہیں تھا، بہت بڑے علماء میں سے تھے اپنے زمانے کے اور بہت صاحب کرامت بزرگوں اور مشائخ میں سے تھے رحمہ اللہ. ہاں البتہ تیسری بات ممکن ہے کہ انہوں نے مرجعہ اہل سنت کا جو گروہ ہے انہیں اس میں شمار کیا ہو. بہرحال مرجعہ یہ تھے اور دوسرے مرجعہ وہ ہیں جو بدعتی ہیں، اور عام طور پہ اہل علم کے ہاں صرف ایک ہی مرجعہ مانے جاتے ہیں، اور مرجعہ وہی ہیں جو گمراہ فرقہ ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کوئی بھی عمل کرتا رہے اس انسان کو اس کے اعمال نقصان نہیں دیتے. یہ مرجعہ تھے، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ایمان صرف قرار ہے دل سے بس، اور کہتے تھے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور وہ کم نہیں ہوتا. اور یہ ظلم حنفیہ کو ساتھ ملانے کا ایک اور نے بھی کیا، یعنی بعض لوگوں نے جنہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے، ان میں ایک یہ نام بھی شامل ہے غسان مرجعی، اور اس نے ایک کتاب لکھی اور اس میں اس نے کہا کہ میں جو کتاب میں اپنی جملے لکھ رہا ہوں ایمان کے بارے میں، قول ابی حنیفہ تفی، یہ ایسے ہی ہے میرا ایمان اور عقیدہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اسی لیے اس کے بعد آنے والے اس بات کی تردید کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس الزام سے بہت بلند و بالا. الفرق بین الفرق میں اسفرائنی رحمت اللہ علیہ نے صاف صاف لکھا وہذا غلط منہ علی، اور یہ وہ جھوٹ ہے، الزام ہے جو اس شخص کی طرف سے، غسان کی طرف سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لگایا گیا ہے. لأن ابا حنیفہ قال، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایمان اللہ کی پہچاننے کا نام ہے، والاقرار باللہ تعالی وبرسلہ، اور اللہ تعالی پر ان کے اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی تھے ان سب کی نبوت اور رسالت پر ایمان کا اقرار کرنا. وبما جاء من اللہ تعالی ورسلہ فی الجملۃ دون التفصیل، اور اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے ان تمام کو ماننا اور اللہ تعالی پر ایمان لانا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ایمان کے قائل تھے. ہم آج کے دور کے حنفی سارے اسی بات کے، اسی ایمان کے قائل ہیں اور اسی بات کے قائل ہیں جس کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل تھے. اللہ تعالی ہم اس پہ ثابت قدم رکھے، موت کے وقت بھی اور قیامت میں بھی ہماری اس شہادت اور گواہی کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل تھے. وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نفس تصدیق جو ہے نہ یہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے، دو ہی صورتیں، یا تم اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. اسفرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا بھی یہ مسلک تھا، اور غسان جھوٹ بولتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے بِإِنَّهُ يَزِيد، یہ ایمان بڑھتا ہے، وَلَا يَنْقُص، اور کم نہیں ہوتا، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. یہ مرجئی تھے، اور انہوں نے ایک راہ ہموار کر دی معاذ اللہ اپنے زمانے کے ان لوگوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے اور کہتے تھے ایمان ہے. حالانکہ بعض کبائر ایسے ہوتے ہیں خدا کا خوف چاہیے، مرتے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور بعض کبائر ایسے ہوتے ہیں جن سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. حقوق العباد جو لوگ ضائع کرتے ہیں، یتیم، بیوہ، کمزور لوگوں کے حقوق سلب کر لیتے ہیں، مار لیتے ہیں، ان میں سے بہت سو کے یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ مرتے وقت ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس پہ نہیں آ رہے. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مرجیہ میں شامل کرنا، حالانکہ مرجیہ کے ہاں دیکھو وہ کہتے تھے کہ من لطم نبیین، کوئی آدمی فرض کرو کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھپڑ مارتا ہے یا اسے قتل کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا. تھپڑ مارنا، قتل کرنا، یہ وجہ کفر نہیں ہے. وجہ کفر اس کے دل میں جو اس سے نفرت ہے نبی سے، وہ وجہ کفر ہے. معاذ اللہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تھپڑ مارے یا قتل کرے تو یہ کیا محبت کی وجہ سے کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کا یہ فعل اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اس شخص کے خلاف نفرت ہے. تو ہم اس کے فعل پہ حکم لگائیں گے نا، اس کا دل چیر کے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اب بعد میں فرض کر لیجئے کہ وہ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تھپڑ مار دیا تھا یا قتل کر دیا تھا، لہٰذا مجھے کچھ نہ کہا جائے، میری نیت یہ نہیں تھی. تو کیا کوئی بھی دنیا کا قانون اس کے اس فعل پر، قتل پہ، اسے محض اس لیے چھوڑ دے گا کہ یہ کہتا ہے میری نیت ٹھیک نہیں؟ اور اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف مرجیہ میں سے ہوتے تو یہ بشر مریسی کا کیا حال ہوا؟ یہ بشر بن غیاث جو تھا مرجئی تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا یہ شاگرد تھا، اور اس نے علم کلام میں مہارت حاصل کی، اور یہی وہ شخص تھا جس نے اپنے آپ کو حنفی ظاہر کیا، اور اس نے کہا میں احناف میں سے ہوں، اور اس کے بعد کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب، یہ مخلوق ہے. اور اس زمانے کے حنفی فقہا اس سے مناظرہ کرتے رہے. اس نے جہم ابن صفوان کو نہیں پایا، لیکن جہم ابن صفوان جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اس کا اور اس کا عقیدہ ایک تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، اور میں نے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بیان کی قرے کے بارے میں، کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرہ کیا چیز ہوتی تھی. تو اس نے کہا یہ قرہ نہیں ہے، یہ تو جوا کھیلتے تھے. یہ الزام اس نے لگایا جوا کھیلنے کا معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ، اور ان کے اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں قاضی کے پاس گیا اور میں نے اس کی شکایت کی. انہوں نے کہا ابو عبداللہ شافعی ایک گواہ اور چاہیے، میں اس کے پھانسی کا حکم جاری کروں کہ یہ اتنا بڑا یہ داغ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا ہے. 218 ہجری میں یہ مر گیا. اور جب اس نے یہ بات کہی کہ قرآن مخلوق ہے اور اللہ کی صفت کلام کا انکار کیا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی مجلس سے نکل جانے کا حکم دیا. اگر مرجئہ کے ساتھ حنفیوں کا کوئی تعلق ہوتا تو یہ سب حضرات ان مرجئہ سے اپنی جان کیوں چھڑاتے، اور یہ کیوں کہتے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور غلط ان کا عقیدہ ہے اور یہ چیزیں ہیں. اس لیے یہ غلط فہمی دور کرنا ضروری تھی کہ مرجئہ الگ ہیں اور حنفی فقہا الگ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہرگز بھی مرجئہ میں شامل نہیں تھے. ہم نے ابھی ذکر کیا کہ معتزلہ یعنی الگ ہونے والا پہلا طبقہ کون، دوسرا طبقہ کون تھا اور تیسرا طبقہ کون تھا. اثر اس پر پڑا کہ اللہ تعالی کی صفات کی نفی کی گئی، اور یہ عقیدہ جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا یہ آیا تھا یہودیوں سے، اور نفی صفات باری تعالی کے عقیدے کی باضابطہ تعلیم ابان ابن سمعان نے دی تھی جعد ابن درہم کو، اور جہم ابن صفوان اور جعد ابن درہم نے اللہ تعالی کی صفات کو معطل بیکار اس کا عقیدہ ظاہر کیا. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھ کے ہمویہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفات کا سب سے پہلے انکار کرنے والا یہ جعد ابن درہم ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جہم ابن صفوان نے جعد سے یہ عقیدہ لیا اور اس کی اشاعت کی، اور اسی لیے ان کا مسلک جہمیہ کہلایا. تو جعد ابن درہم نے بنیاد رکھی اور جہم ابن صفوان نے اس چیز کو پھیلایا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کی صفات معاذ اللہ کوئی ان کی اہمیت اور حیثیت نہیں، اور اللہ کی صفت کلام کی نفی کی. اور ان کے زمانے میں محدثین فقہا انہیں سمجھاتے رہے اور کہتے رہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، کیسے کرتا ہے ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، لیکن کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے، اور یہ ظالم لوگ اس بات کا انکار کرتے رہے. اسی وجہ سے قدما کے آپ تصانیف اٹھا کر دیکھیں انہوں نے اللہ کی صفات پر کتنا زور دیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کو جہاں مکمل کیا ہے وہاں انہوں نے کتاب ایک باندھی ایک عنوان پورا باندھا ہے، کتاب التوحید والرد علی الزنادقہ والجہمیہ، یہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے سلسلے میں، اور اس میں بددین لوگوں کا رد کیا گیا ہے اور جہمیہ فرقے کا، کیونکہ جہم ابن صفوان یہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے. سنن ابو داؤد میں آپ کو اب بھی ملے گی کتاب الرد علی الجہمیہ، جہمیہ کا رد. سنن نسائی دیکھ لیں کتاب النعود جو اس میں ہے، اس میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالی کی صفات کا ذکر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے نعیم بن حماد قزائی، انہوں نے پوری کتاب لکھی کہ کتاب ان کی صفات، کتاب ہے صفات کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات، اس پہ کیا ایمان ہونا چاہیے، کون سی صفات ہیں، والرد علی الجہمیہ، اور اس بات کا کہ جہمیوں کا رد کیا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد دوسرے تھے عبداللہ ابن محمد جوفی، انہوں نے بھی اسی نام سے کتاب لکھی. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی کتاب الصفات والرد علی الجہمیہ، کتاب الصفات یعنی باری تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، کس طرح ان پہ ایمان رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جہمیوں کا رد کیا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا اس میں، اور انہوں نے فی اثبات الصفات اللہ تعالی کی صفات کا اقرار کرنا اور جہمیوں کا رد، یہ سب کی سب چیزیں انہوں نے لکھی. یہ جتنے بھی تھے جہمی بنیادی طور پر دو چیزیں تھیں، ایک اللہ تعالی کی صفات کی نفی اور ایک قرآن کا مخلوق ہونا. اسی لیے حافظ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے پر جو کتاب لکھی ہے انہوں نے کہا اس بات پہ امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ پہلا شخص جس نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مخلوق ہے، مٹ جانے والی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور اللہ تعالی کلام نہیں کرتا تھا، لہذا قرآن خدا کا کلام اس معنی میں نہیں ہو سکتا، یہ جہم ابن صفوان تھا. اور اس نے اس چیز کو پھیلایا، اور جعد ابن درہم سے اس نے یہ عقیدہ لیا تھا، اور اسی بنا پر محدثین نے اور فقہا نے ان لوگوں کو گمراہ قرار دیا. یہ جہم ابن ستوان جو تھا، اس کا مناظرہ ہوا ایک سمنی عالم سے. سمنی کون تھے؟ بات یہ ہے کہ ہندوستان سے تجارت ہوتی تھی، اور یہاں کے قافلے ہندوؤں کے یہ بلخ اور بخارا اور سمرقند تک جایا کرتے تھے، اور ہندوستان گڑھ تھا، مرکز تھا بدھسٹ لوگوں کا. اور ترمز جو اب بھی روس میں واقع ہے، نویدا ایک جگہ تھی وہاں، اور جیہون دریا جو ہے وہاں سے اسے پار کرتے تھے، اور یہ اس جگہ گھاٹ تھا، نویدا کے نام سے گزرگاہ تھی، دریا کو اس جگہ سے عبور کیا جاتا تھا. ہشام بن عبد الملک، اس کے زمانے میں وہاں ٹیکس اور چنگی وصول کرنے کے لیے جس شخص کو رکھا گیا تھا، یہ تھا جہم ابن صفوان. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے، اور فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ جہم ابن صفوان کان فصیحاً، عربی بہت اچھی بولتا تھا. لیکن مورخین کہتے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، کہ نہ یہ خود علم والا تھا اور نہ اہل علم کی اسے صحبت میسر تھی، چنگی میں معمولی ملازمت اسے مل سکی. اور وہاں جو لوگ گزرتے تھے، ان میں ایک بدھ مت کا کوئی عالم گزرا، تو اس نے اس سے باتیں شروع کی مذہب پہ. تو سمنیہ فرقے والوں نے، یہ سمنیہ یا تو منصوبہ سومنات کی طرف، مشہور مندر، اور یا پھر البیرونی نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ میں لکھا ہے کہ جو بدھ مت والے تھے ان کو شمنان کہتے تھے، تو ممکن ہے شمنان سے سمنان بناؤ، اور پھر اسی سے سمنی یا سمنیہ، اور یہ بدھسٹ علماء جو تھے ان سے اس کی گفتگو ہوئی جہم کی، اور اس نے کہا کہ تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا میں خدا پہ ایمان رکھتا ہوں. اس نے پوچھا تم نے آنکھ سے دیکھا ہے اسے؟ جہم نے کہا نہیں. اس کا کان سے سنا ہے اس کی آواز؟ اس نے کہا نہیں. اس کا ہاتھ سے چھوا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے حواس خمسہ کا نام لے لے کے اقرار کروایا، اور پھر کہنے لگا کہ تم کیسے خدا پر ایمان رکھتے ہو جسے نہ تم چھوتے ہو، نہ کلام کرتے ہو، نہ دیکھتے ہو، نہ اس کی آواز سنتے ہو، یہ کیسا خدا ہے؟ جہم اپنے گھر چلا گیا، اور کہتے ہیں کہ پھر اس نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، ساری شریعت پہ عمل چھوڑ دیا، اور 40 دن کے بعد وہ اسی بدھسٹ سے ملا، اور اسے کہنے لگا کہ تمہارے اندر روح ہے، اس کا ہے، اس کا تم نے اپنی روح کو چھوا ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر الغر سارے حواس خمسہ پہ اس نے بحث کی کہ آنکھ سے دیکھا ہے، کان سے سنا ہے، اس کا کلام سنا ہے، وہ ہر مرتبہ نہ کرتا رہا. تو اس نے کہا جس طرح بغیر دلیل کے تو روح کا قائل ہے، اسی طرح میں بغیر دلیل کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں. یہ تو اس نے کہہ دیا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی صفات ہیں، اس نے صفات کا انکار کیا، اور اس کے دل میں شک کا بیج پڑ گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ جو تھا وہ امامت کا مسئلہ تھا. یہ جتنے اختلافات تھے، ان کی اگر سیاسی حیثیت سے بھی آپ دیکھیں، تو اس کی بنیاد چار چیزیں بنتی ہیں. ایک چیز یہ بنتی ہے کہ خلافت یا امامت. اسلام نے کاروبار دنیاوی چلانے کے لیے مملکت میں حکمرانی کا حق کسے دیا ہے؟ شورا کو، جو اپنا امیر المومنین منتخب کرے، یا اللہ نے منصوص طور پر امامت متعین کی ہے کہ یہ امامت فلاں شخص کی ہوگی؟ اگر آپ کہتے ہیں شورا اور لوگ منتخب کریں، تو وہ پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ بات چلی گئی، اور اگر کوئی کہتا ہے امامت، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ بات چلی گئی. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کون چنا ہوا ہے، چوزن پیپل آف گاڈ، اللہ نے کس کو چن لیا ہے. اور مرجیہ یہ کہتے تھے کہ یہ امت چنی ہوئی ہے، لہذا عمل صالح کی ضرورت نہیں. اور یہ ٹھیک وہ یہودیوں والی بات تھی جو قرآن کریم میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ لن تمسن النار الا ایام معدودہ, کہ ہمیں جہنم کی آگ کچھ عرصے تک چھوئے گی اور اس کے بعد پھر ہم آزاد ہیں. یہ یہودیت کا تصور, چوزن پیپل کا, چنے ہوئے لوگوں کا, خدا کے بہت نزدیک ہونے کا, یہ اٹھا یہودیت سے اور آ کر اس نے مسلمانوں کو یوں تباہ کیا کہ انہوں نے کام عمل کریں نہ کریں بخشے بخشائیں. اب بھی ایسے گمراہ صوفی, ملنگ اور بعض بعض مولوی مل جائیں گے جو کہتے ہیں یہ امت بس بخشی بخشائی ہے, عمل کرو نہ کرو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جب پہنچے گی سب معاف ہو جائیں گے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے تھے کہ فَيَكُونُ لِي حَدًّا, اللہ مجھے ایک حد تک شفاعت کا اختیار دیں گے. اب جس آدمی میں سرے سے ایمان ہی باقی نہ رہے اس کی شفاعت کون کرے. یہ تھی دوسری گمراہی جو ان مرجیا سے آئی, کہ وہ کہتے تھے ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ نقصان نہیں دیتا اور کفر کے ہوتے ہوئے عبادت کا فائدہ نہیں ہوتا. اور تیسرا مسئلہ جو اٹھا تھا وہ جبر اور اختیار کا تھا, کہ انسان جتنے بھی کام کرتا ہے وہ مجبور ہے یا انسان مختار ہے اور اللہ کا اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آخری زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا تھا جبر اور اختیار کا, اور قدریہ سلسلہ اور باقی لوگ اس سے پیدا ہوئے, اور یہ بات پہلے گزر چکی. اور چوتھا مسئلہ جس نے چولیں ہلا دی تھیں پورے عالم اسلام کی, وہ باری تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ تھا. یہ مسئلہ بھی یہودیوں ہی کی وجہ سے اسلام میں آیا. یہودیوں میں جب ارتداد ہوا اور یروشلم پہ حملے ہوئے اور یہ لوگ اس وقت قید میں گئے, تو غلامی نے ان کے مزاج میں اللہ کے لیے معاذ اللہ ایک جسم کا میلان پیدا کیا, اور پھر اوپر سے یونان کا فلسفہ جب ان یہودیوں نے پڑھا تو ان کے پاس کوئی بھی حل نہیں تھا اس کام کے لیے اللہ کی صفات کے بارے میں سوائے اس کے خدا کی صفات کا انکار کر دیں اور یونانی فلسفے میں گھر جائیں. اس لیے جب یہودی مسلمان ہوئے تو اپنے ساتھ تعطیل صفات باری تعالیٰ کا عقیدہ لائے کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں, حالانکہ وہ قرآن پڑھتے تھے اور اللہ بار بار اپنی صفات کا اقرار کرتا ہے. کبھی وہ کہتا ہے میں سمیع و علیم ہوں, کبھی کہتا ہے حکیم ہوں, کبھی کہتا ہے بصیر ہوں, کبھی کہتا ہے کہ ذوالجلال والاکرام ہوں, کبھی کوئی صفت, کبھی کوئی صفت اللہ بیان کرتا ہے. مگر یہ یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے اس عقیدے کو مسلمانوں میں رائج کیا معاذ اللہ, اور انہوں نے جس نئی چیز کا اعلان کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی کوئی صفات نہیں ہے. حران کا باشندہ, اور حران یہ یونانیوں کا گڑھ کہلاتا تھا کسی زمانے میں, اور یونان کا فلسفہ یہاں رائج تھا. پر جاد ابن درہم یہ لوگ کہتے تھے اس کے متعلق کہ اس نے اس فلسفے سے اور یہودیوں سے یہ سیکھا ہے, اور یہودیوں کا عالم جس کا ذکر گزر چکا ابان ابن سمعان, اور ابان ابن سمعان نے طالوت سے سیکھا, اور طالوت نے اپنے ماموں لبید بن عاصم سے سیکھا, اور لبید وہی تھا جو تورات کے مخلوق ہونے کا قائل تھا, وہ بھی اللہ کے کلام کرنے کا قائل نہیں تھا. وہ کہتا تھا تورات تو بس پیدا کی گئی ہے, ایک دن مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور زد جا کر پڑتی تھی اس کی الباری تعالیٰ کی صفت کلام پہ. اور یہ وہ عقیدہ وہاں سے آیا, حتیٰ کہ اس کے بھانجے اور شاگرد طالوت نے اس موضوع پر پہلی کتاب لکھ کی, اور یہ اسی کا بھانجا تھا جس مامو لبید نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. تو قدریہ کی تقدیر کے مسائل, کہ ان کا ایک گروہ انسانوں کو مکمل مختار اور دوسرا گروہ مکمل مجبور مانتا تھا, اور جہمیہ جو اللہ کی صفات کی نفی کرتے تھے اور ہر چیز کو عقل سے ثابت کرنا, یہ تیسرے معتزلہ یہ وجود میں آئے. پہلے معتزلہ, دوسرے, اور یہ تیسرے معتزلہ وجود میں آئے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کا نمائندہ تھا واصل ابن عطا, اور اس نے مسلمانوں میں مختلف عقائد کو لیا, اور پھر ایک علم کلام کو اس نے لوگوں میں شائع کیا, لوگوں کو اس کی دعوت دی. اور حقیقت میں معتزلہ یہ تھے, پہلے اور دوسرے معتزلہ جو تھے وہ تو بڑے اللہ کے نیک بندے تھے, اس لیے اب انہیں کوئی معتزلہ کہتا بھی نہیں. اور یہ جو معتزلہ تیسرے تھے انہوں نے پڑھا کس سے تھا، جو صحیح علم انہوں نے حاصل کیا، یہ تو گمراہی بعد میں آئی، اصل میں انہوں نے علم حاصل کیا تھا ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن حنفیہ سے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے تھے محمد بن حنفیہ، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بھائی، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، اور عبداللہ سے انہوں نے پڑھا تھا. اس لیے طرائفی شافعی رحمت اللہ علیہ نے 370 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے رد اہل الہوا والبدع، جو لوگ اپنے نفس کی پرستش کرنے والے اور شریعت میں بدعات کو رائج کرنے والے ہیں ان کا رد. اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جب سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی اور خلافت ان کے حوالے کر دی، تو کچھ لوگوں نے سیدنا امام حسن، حضرت معاویہ، ان دونوں کو چھوڑ دیا رضی اللہ عنہ، اور کنارہ کش ہو گئے اور گھروں اور مسجدوں میں جا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اب ہم اپنی زندگی میں دو کام کریں گے، ایک علم اور ایک عبادت. یہ تھے معتزلہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فرقوں کی بنیاد تھی، ان کا رد اور ان کی حمایت میں دلائل، یہ سب چیزیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ جو تھے، ان کے بھی بیٹے آگے آئے ہیں عبداللہ. اس زمانے میں یہ چیزیں شروع ہوئیں، کیونکہ سیاسی سرگرمیوں کی تو کوئی گنجائش رہی نہیں تھی، تو انہوں نے علم، فکر، زہد، عبادت، تقویٰ، لوگوں کو صحیح چیزوں کی تعلیم دینا، اس کی طرف اپنی مصروفیات کا رخ پھیر لیا. تو امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے پوتے اور محمد بن حنفیہ کے صاحبزادے ابو ہاشم عبداللہ یہ تھے، ان لوگوں کا نام تھا معتزلہ ثانیہ. دوسرے معتزلہ یہ بھی بڑے اچھے بندے تھے، اور اس کے بعد آئے ہیں آگے چل کے تیسرے معتزلہ. لیکن جس چیز کی دعوت یہ جاد ابن درہم اور اس کے شاگرد جب ابن صفان دیتا تھا، تابعین اور تبع تابعین نے بیزاری کا اظہار کیا. حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالہ حمویہ میں نام گنوائے ہیں، ایک ایک کا نام لے لے کے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب کے سب لوگ ان لوگوں کے خلاف تھے، اور یہ اللہ کے بندے ان جہمیوں کے عقائد کو اور ان لوگوں کے عقائد کو گمراہی قرار دیتے تھے. لیکن بغیر کسی تعصب کے امام نسائی رحمت اللہ نے کتاب النعود جو لکھی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید لکھی، ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الرد علی الجہمیہ لکھی، یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، آپ پڑھ لیجئے. ان سب چیزوں پر حدیث کی تصنیفات ہونے کا اطلاق زیادہ ہوتا ہے. یہ محدثین کی مساعی اور کوششیں ہیں. اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے احادیث کے ذریعے سے صحیح عقائد کا تحفظ کیا، اور انہوں نے گمراہی کے سامنے بند باندھا. لیکن بغیر کسی تعصب کے اہل سنت والجماعت کا جچا ہوا، نکھرا اور صاف ستھرا عقیدہ کیا تھا، اس موضوع پہ کس نے لکھا؟ کس نے بتایا کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب یا مومن ہے یا کافر ہے یا کیا ہے؟ اور کس نے بتایا کہ اللہ کی صفات کے بارے میں کیا تمہیں عقیدہ رکھنا ہے؟ اور کس نے بتایا کہ تقدیر کیا ہے؟ اور کس نے بتایا کہ اعمال کی اہمیت کیا ہے، اور اعمال اور عقیدے میں آپس میں ربط اور تعلق کیا ہے، اور عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ سب سے پہلی اس موضوع پر تصنیف آپ کو ملے گی، اور وہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فقہ اکبر ہے. اگرچہ ہماری نظر میں وہ اختلافات ہیں جو فقہ اکبر کے متعلق ہیں، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فقہ اکبر کسی اور کی تصنیف ہے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ فقہ اکبر بخارا کے ایک حنفی فقیہ تھے، ان کا نام بھی تھا امام، ان کا نام ابو حنیفہ تھا، تو یہ ابو حنیفہ بخاری کی تصنیف ہے، ابو حنیفہ کوفی کی نہیں. لیکن اس کو اتنا بھی ماننے کے لیے یہ کافی ہے، مان لینا چاہیے اس بات کو کہ اکابر احناف میں بڑے بڑے فقہا نے اسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرار دیا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے اور فقی نے اس کی شرح کی ہے، اور اس فقہ اکبر کی شرح امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ ونور اللہ مرکدہ اس آدمی نے لکھی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ اکبر کو کم سے کم بڑے بڑے اکابر فقہائے احناف نے امام حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب مانا ہے. پہلا شخص جس نے عقیدے کو باندھ کے رکھ دیا، اور پہلا شخص جس نے عقیدے پر کھل کے بات کی، اور جس نے جچے تلے اور صحیح اور مناسب الفاظ میں دو اور دو چار کی طرح ثابت کر کے رکھا کہ علم کلام کی روح سے تمہارا عقیدہ یہ بنتا ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی فقہ اکبر. تو اب دوسری صدی، تیسری صدی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی کے آدمی تھے. 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے اور 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. دوسری صدی ہجری کے آدمی تھے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے بصرہ کا 20 مرتبہ سے زیادہ سفر کیا ہے گمراہ فرقوں سے عقیدے میں مناظرہ کرنے کے لیے اور ان کا رد کرنے کے لیے. تو اس دور میں، دوسری صدی میں اور اس کے بعد تیسری صدی میں، علم کلام کے دو مکاتیب فکر کھل کے سامنے آ گئے. ایک طرف وہ بدعتی اور گمراہ فرقے تھے، جامعہ اور معتزلہ اور یہ لوگ، اور دوسری طرف فقہا تھے، محدثین تھے، اور یہ اس زمانے میں علم التوحید و صفات کہلاتا تھا یا فقہ اکبر کہلاتا تھا، اور معتزلہ اللہ کی صفات کے معطل ہونے اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیر کے کچھ نہ ہونے پر گمراہ فقہ اتنا زور دیتے رہے کہ آدھی صدی کے بعد، ایک صدی کے بعد یہ فتنہ اٹھا، اور اس فتنے کی رو میں بہ گئے بڑے بڑے لوگ، حتیٰ کہ حکومت وقت مامون الرشید اس نے اس بات کو اچھالا اور حکومت کی طرف سے تحفظ ملا، اور مامون کے بعد اس کے جانشین آئے معتصم باللہ، اور معتصم باللہ کے بعد واثق باللہ آئے، اور واثق کی وفات کے بعد متوکل باللہ ہوا. تب جا کر کہیں متوکل نے اس آگ پر پانی ڈالا، وگرنہ یہ جتنے پچھلے تھے وہ سب کے سب معتزلہ کے زیر اثر تھے. احمد بن ابی داؤد جو اس فتنے میں مامون الرشید اور اس کے حواریوں کا مشیر کار تھا، اس پر عتاب نازل ہوا، اور معتزلیوں کا امیر احمد بن ابی داؤد اس نے اہل سنت والجماعت کے لیے جینا تنگ کر دیا، اور اس کے انتقال کے بعد یا جب خلافت سے اس پر عتاب ہوا ہے، تب جا کر کئی حالات سنورے. مشاہیر محدثین امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد سجستانی، امام دارمی رحمہ اللہ، ان سب نے کتابیں لکھی، اور انہوں نے ان گمراہ فرقوں کا رد کیا، اور انہوں نے بتایا، ان حضرات نے حدیث کے ذریعے، کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. ابو العباس کلانسی تھے، حارث بن اسد محاسبی تھے رحمت اللہ علیہم، انہوں نے عقلی بنیادوں پر معتزلہ کا رد کیا. اور تیسری صدی ہجری میں جو لوگ معتزلہ کی امامت کے منصب پر فائز تھے، ان میں جعفر ابن مبشر تھا، جعفر ابن حرب تھا، ابو موسیٰ تھا، ابو عثمان جاہز، ابو الحسین خیاط، اور سب سے بڑا آدمی ان معتزلہ میں ابو علی جبائی تھا. اور ابو علی جبائی سے لوگ بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے. ابن خلقان نے ابن حوقل کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابو علی جبائی الشیخ الجلیل امام المعتزلہ و رئیس المتکلمین فی عصرہ، جتنے بھی لوگ بحث کرنے والے تھے ان سب کے آقا، ان سب کے رئیس، معتزلیوں کے امام ابو علی رحمت اللہ علیہ تھے. یہ انہوں نے لکھا ہے. معاذ اللہ، رحمت اللہ علیہ کے لفظ تو ایسے ہی ہیں، باقی ان لوگوں نے، ان کے یعنی ماننے والوں نے یہ لکھا، انہوں نے تو اپنے حساب سے چونکہ ان کے رئیس تھے یہ لکھنا ہی تھا. طبقات المعتزلہ میں ان کے لیے ایسی چیزیں لکھی گئیں، اور اسی کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد تھے کچھ ان میں سے، اور جب علم یہ کبیرہ گناہ کے مرتکب آدمی کا مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے یہ کہا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا ہوتا ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا فاسق ہے. تو یہ اٹھ کے الگ ہو گئے. تو کسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ان کا اعتزل عنا، ہم سے الگ ہو گئے. اس سے ان کا نام معتزلہ پڑا، یعنی وہ لوگ جو الگ ہو گئے. اور واصل ابن عطا نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہونے کے باوجود بصرہ کی مسجد میں اپنا ایک حلقہ الگ بنایا، ایک ستون کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو جس چیز کے ہم قائل ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا لیکن کافر بھی نہیں ہوتا، مومن اور کافر کے درمیان ایک اور درجہ بناؤ، ہم اس آدمی کو اس درجے پر رکھتے ہیں، نہ ہی ہم اسے مومن کہہ سکتے ہیں نہ ہی ہم اسے کافر کہہ سکتے ہیں. جتنے بھی اختلافات تھے بنیادی طور پر چار چیزیں تھیں، ایک اللہ کی صفات، دوسرے تقدیر، تیسرے عقیدے اور عمل کا مسئلہ. اللہ کی صفات ہیں یا نہیں ہیں، معتزلہ خدا کی صفات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کی صفت کلام کا انکار کرنے کے نتیجے میں قرآن کریم ہٹ جاتا تھا، مٹ جاتا تھا. اور دوسری طرف بعض گمراہ کہتے تھے جو کچھ ہے انسان کے اپنے اختیار میں ہے، بعض کہتے تھے انسان کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو مجبور کر کے باندھ دیا ہے، اس لیے ثواب اور عذاب کچھ چیزیں نہیں ہیں، جو مرضی کرو ہونا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے. دو اور تیسرے وہ تھے جو کہتے تھے عقیدہ کیا ہے. اب مثلاً یہ معتزلہ تھے، یہ اس پہ آ کے پھنس گئے، نہ کافر قرار دے رہے ہیں کسی شخص کو نہ مومن قرار دے رہے ہیں. اور جہمیہ وہ صرف عقیدے پہ پھنس گئے اور انہوں نے اعمال کی نفی کی. اور چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ عقل اور نقل کا کیا معاملہ ہے، ایک چیز عقل سے ثابت ہوتی ہے اور نقل اس کی نفی کرتی ہے، اور ایک چیز نقل سے ثابت ہوتی ہے اور عقل اس کی نفی کرتی ہے. اب ہم جائیں کہاں، عقل کی بات مانیں یا نقل کی بات مانیں؟ عقلی دلائل سے یہ معتزلی پکڑ لیتے تھے اپنے مخالفین کو. اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن کریم کے متعلق یہ موقف اختیار کیا کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے، تو معتزلہ نے ان پر جتنے حملے کیے وہ عقلی دلائل سے تھے. معتزلہ کہتے تھے کہ اگر تم ایک اللہ کو مانتے ہو، اس کے ساتھ اس کی صفت سما کو مانتے ہو، سننے کو، جاننے کو، دیکھنے کو، تو تم ایک خدا نہیں کئی خداؤں کے قائل ہو جاتے ہو، تو تم تو شرک کر رہے ہو، توحید پہ تو ہم ہیں. اور اگر تم یہ کہو کہ اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں تو پھر ٹھیک ہو تم. اللہ نے یہ جو کچھ کہا ہے قرآن میں کہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قدیر ہے، یہ اللہ کی ذات میں ہی اس کی صفات موجود ہیں، صفات کا الگ سے کوئی تصور نہیں ہے. یہ وہ گمراہی کی بات تھی جو معتزلہ پھیلا رہے تھے اور عقل کے ذریعے وہ لوگوں کو پکڑتے تھے. اور دوسری طرف ان معتزلہ کا حال یہ تھا، ان لوگوں کا تقوی میں، طہارت میں، نیکی میں، پاکیزگی میں، خدا کی عبادت میں ٹھیک جیسے خارجی تھے ویسے ہی یہ معتزلی تھے. خلیفہ واثق باللہ نے ایک مرتبہ اپنے ایک وزیر سے کہا کہ تم سب عہدے دیتے ہو اور لوگوں کو، لیکن معتزلہ جنہیں میں بڑا اچھا سمجھتا ہوں، یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، انہیں کوئی تم ذمہ داری کیوں نہیں سونپتے، انہیں کوئی عہدہ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین آپ کے جو دوست ہیں نا معتزلہ، یہ قبول نہیں کرتے. اور پھر اس نے مثال دی، اس نے کہا یہ جعفر ابن بشر ہیں، میں نے 10,000 درہم ان کے پاس بھیجے لیکن انہوں نے نہیں رکھے. پھر میں وہ 10,000 درہم لے کر خود گیا، میں نے کہا آپ کے گھر کے اندر آ جاؤں تو انہوں نے اجازت نہیں دی. آخر میں نے دیکھا دروازہ جس وقت کھلا ہوا تھا تو میں بلا اجازت گھر کے اندر گھس گیا، اور 10,000 درہم بھی نوکروں نے وہ جو تھیلے تھے وہ ساتھ رکھے. تو آپ کے جو دوست ہیں جعفر ابن بشر، یہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ رے ظالم، تیرا قتل اب جائز ہو گیا ہے، یا تو نکل جا یا میں تجھے مار دوں گا. تو اس نے کہا جو دنیا سے اتنے دور ہوں اور سرکاری عہدے داروں کو اپنے گھر میں داخل نہ ہوتے ہوں، ان سے ہاتھ ملانا جائز نہ سمجھتے ہوں اور خدا کی عبادت میں مصروف رہیں، آخر مجھے بتائیے ایسے آدمی کو کیسے قاضی بنو. اور پھر یہی جعفر تھے، ان کے ایک اور دوست نے لے جا کر 2 درہم ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے خوشی سے قبول کر لیے. تو کسی نے کہا حضرت 10,000 درہم خلیفہ واثق باللہ نے بھیجے اپنے وزیر کے ذریعے، وہ رد ہو گئے اور 2 درہم آپ نے قبول کر لیے. تو کہنے لگے ارے چھوڑو، جنہوں نے 10,000 درہم بھیجے تھے وہ تو غریبوں کا خون تھا، اور یہ خلفاء ان کے دل میں اتنی طمع اور لالچ ہے کہ یہ تو خود فقیر ہیں، مجھ سے زیادہ 10,000 درہم کی یہ خود طلب رکھتے ہیں، ان فقیروں سے کیا لینا، اور یہ 2 درہم دیکھو اللہ نے بغیر کسی سوال کے مجھ تک پہنچا دیے، اور ان درہموں کی برکت دیکھنا ایسی ہو جائے گی کہ میں پیسے سے بے نیاز ہو جاؤں گا، اور یہ خالص حلال مال ہے جو مجھے ملا۔ یہ ان کی تقویٰ کا حال تھا۔ ان میں ایک اور شخص تھا عمر ابن عبید، اور عمر ابن عبید کا حال یہ تھا کہ وہ خلیفہ وقت پر غالب تھا، منصور پر، اور منصور اس کے علم کی وجہ سے، اس کے تقویٰ کی وجہ سے اس کا اتنا احترام کرتا تھا کہ منصور کو پتا چلا اس کا انتقال ہو گیا تو منصور کے لیے وہ دن بڑا سخت گزرا، رنج اور دکھ کے دن اس پہ آ گئے۔ اور پھر ایک مدت کے بعد اس نے اس راستے میں سفر کیا تو اسے یاد تھا، اس نے کہا منصور کی قبر جب آئے تو مجھے بتانا۔ تو اس کے مصاحبین مشیر انہوں نے کہا، منصور نے کہا کہ عمر ابن عبید کی قبر جب آئے تو مجھے بتانا، تو اس کے مصاحبین جو بھی اس کے ساتھ تھے انہوں نے راستے میں نشاندہی کی کہ حضور یہ ہے عمر ابن عبید کی قبر۔ تو اس نے قبر پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ اس کا پڑھا اتنی مدت کے بعد، اور کہتا تھا عالم الناس بامر الدین والدنیا، دنیا اور دین کے بارے میں جتنا یہ شخص جانتا ہے میں نے اس جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ اور جاہز کہتا ہے عمر ابن عبید کا خدا کے ساتھ تعلق کا یہ حال تھا کہ تھا عقیدے کا معتزلی، لیکن 40 سال تک مغرب کی نماز میں وضو کرتے لوگوں نے دیکھا، اور پھر فجر کی نماز میں لوگوں نے آتے دیکھا، مغرب سے فجر تک خدا کی عبادت کرتا رہتا تھا، اور 40 مرتبہ پیدل بیت اللہ کی حاضری دی، اور اپنے اونٹ جو ساتھ تھے اس کے اپنی سواری جس غریب آدمی کو دیکھتا تھا بٹھا دیتا تھا، کہتا تھا میں تو پیدل ہی چلوں گا، باقی تم لوگ ہو جو ان چیزوں کے مستحق ہو، اللہ کے گھر میں سواری پر چلو۔ مرتضی زبیدی نے ان لوگوں کے حالات لکھے ہیں، اور اگر آپ طبقات المعتزلہ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے عبادت گزار تھے اور عقیدے میں کیسی گمراہی تھی۔ 2ری صدی ہجری میں، 3ری صدی ہجری میں یہ ایک اور شیشہ تھا جو ٹوٹا، اور یہ ایک اور گمراہی تھی جو ادھر آئی۔ اب بنیادی طور پر سارا جھگڑا اللہ تعالی کی صفات کا تھا، یہ اس کو نہیں مانتے تھے، اور دوسرا مسئلہ تقدیر کا تھا کہ لوگ جو افعال انجام دیتے ہیں یہ کیا ہیں، کیا خدا ان سے کرواتا ہے یا لوگ خود کر رہے ہیں، اس میں بحث کرتے تھے۔ اور تیسرا مسئلہ عقل اور نقل کا تھا کہ کس چیز کو ترجیح حاصل ہے، ہر عقیدے پر اپنی عقل کو آزماتے تھے اور عقل سے پرکھتے تھے، اور جتنے بھی اعمال ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں ان کو جانچنے کا معیار اپنی عقل کو بناتے تھے۔ اور چوتھا مسئلہ کہ اللہ کے ذمے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا چیزیں ضروری نہیں ہیں، آیا خدا کے ذمے کوئی چیز ضروری بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور ان مسائل کو بنیادی طور پر ثابت کرنے کے لیے معتزلہ نے خود اپنے پاس سے اپنا ایک فرقہ جو بنا لیا تھا معاذ اللہ، اس کے دین کے لیے، اس مذہب کے لیے، اس عقیدے کے لیے انہوں نے کچھ اصول مرتب کیے۔